بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كسيرة كدروس ہم بیان کر رہے ہیں. آج کی نشست میں سیرت کے درس نمبر 19 عنوان ہے تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع. پچھلے درس میں ہم نے ہجرت کے تعلق سے، ہجرت مدینہ طیبہ کے تعلق سے ہجرت کا تعلق کامیابی سے ہم نے بیان کیا تھا، اور چند مثالیں بیان کی تھیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے یہ کامیابی حاصل کی، قربانیاں دے کر. اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے قربانی، اور ہجرت اس قربانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور ہجرت کے تعلق سے اگلے بھی ایک یا دو درس غالباً ہوں گے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے ہم وہیں سے آگے کرتے ہوئے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع کے تعلق سے بات کرتے ہیں. یہ سب سے خطرناک اجتماع کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس اجتماع میں کون شامل تھا؟ یہ اجتماع کہاں منعقد ہوا؟ کیا تاریخ تھی؟ اس اجتماع میں شرکت کس نے کی؟ اس اجتماع کا ایجنڈا کیا تھا؟ بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقصد کامیاب ہوا یا نہ ہوا؟ اس تعلق سے آج کی نشست میں ہم بات کرتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اکثریت ہجرت کر چکی تھی، اور باقی بہت کم صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جو ہجرت پر قادر تھے. جو قادر نہیں تھے، مستضعفین تھے، تو انہوں نے تو ہجرت نہیں کی. جو قادر تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، صحابۃ اجمعین، یہ باقی تھے. اور ان کے علاوہ اکثر صحابہ ہجرت کر چکے تھے. مشرکین کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یثرب کی طرف جا رہے ہیں، اور یثرب ایک ایسی جگہ تھی، ان کو یہ خدشہ تھا اگر یہاں پر محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اگر بسیرہ کر لیتے ہیں اور وہ جگہ ان کو مل جاتی ہے، پھر تو ہمارے لیے دو بڑی مصیبتیں ہیں. پہلی مصیبت ہے دنیاوی مصیبت، اور وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ تجارت کا راستہ یثرب سے گزرتا تھا. شام کی طرف جو تجارت تھی سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ دینار کی تجارت ہوتی تھی، تو 2.5 لاکھ دینار اس زمانے میں آپ سمجھتے کتنی رحمۃ اللہ برکاتہ. کتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لیکن اگر وہاں پر یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا ان کا، اور دوسرا مسئلہ تھا جو ان کے دل میں کھٹک رہا تھا، جو اس مسئلے سے کم اہمیت نہیں رکھتا تھا، وہ یہ کہ دعوت توحید وہاں پر پھیلے گی اور ہمارے باپ دادوں کا دین مٹ جائے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن تھی. تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی، اجتماع کا مشورہ کیا کہ ہم نے ایک اجتماع کرنا ہے، اب ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے، بس اب راستہ کوئی بچا نہیں ہمارے لیے. ابھی تک جو کچھ ہم نے کیا اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مثبت نتیجہ نہیں تھا، سارے سے منفی نتائج تھے اور ناکامی ہی ناکامی ہوئی. یہ ناکامی ہے نا، اس لیے میں نے بار بار کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے، لکھنے والوں نے تو لکھ دیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ناکام رہے، بعد میں کامیابی ملی. 13 سال تک ناکام رہے مکہ میں، بعد میں مدینہ میں جا کے پھر کامیابی ملی. یہ کم علمی ہے، کم فہمی ہے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بدنیتی ہے، لیکن یہ جہالت ہے اور کم فہمی سمجھوں گا میں، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناکام نہیں تھے، مکہ میں بھی کامیاب تھے اور مدینہ میں 4 چاند لگ گئے کامیابی کو. یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں بات اگر رزلٹ کی کرتے ہو تو نتیجہ اور رزلٹ ایک یا دو دن میں نہیں ملتا کسی بھی چیز کا، اور یہ کافی تھا میرا خیال ہے امت کے لیے بھی اور مخالفین کے لیے بھی کہ ایسے لوگ، ایسے جوان جمع ہوئے کم وقت میں. تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 10 سالہ دین کی زندگی یا 13 سالہ دین کی زندگی کسی شخص کے اندر ایسی تبدیلی کبھی لا ہی نہیں سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جان دینے کے لیے بھی پرواہ نہ کرے. سر ابا عبد الیاس قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، والدین دونوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے درد سے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھ رہا. کفو ایدیہم، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالی گئی، تکلیفیں دی گئی، ہاتھ اٹھایا گیا، اور صحابہ کرام کے بزدل تھے، نعوذ باللہ، اپنے جان نہیں فدا کر سکتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. صبح شام کہتے رہتے تھے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ماں باپ تجھ پر قربان، میری جان تجھ پر قربان، جب وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے کیا؟ ہرگز نہیں. حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، کفو ایدیہم، فوراً ہاتھ روک لیے. اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں آزمائش، اور اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں تقوی. اور سب سے بلند درجہ حاصل کیا ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے اور صحابہ کرام نے. یہ اجتماع بہت ضروری تھا مشرکین کے لیے، اور مکمل رازداری میں تھا تاکہ اب کسی مخالف کو پتہ نہ چلے، کوئی جاسوس نہ آئے، اور ہماری بات جو ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ اگر ہماری یہ ترکیب، یہ منصوبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو پھر تو ہماری ساری ترکیب جو ہے یہ ضائع اور رائگاں چلے جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں یہ قصہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قصے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو. کون سا وقت تھا؟ جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، یہ مشرکین مل کے سب کافر جو ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے. کیا چال تھی؟ ذرا غور فرمائیں. لِيُثْبِتُوكَ، کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوکا، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا تمہیں جلا وطن کر دیں. منصوبہ دیکھیں آپ. ویمکرون ویمکر اللہ، وہ چال چل رہے تھے اور اللہ تعالی بھی چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. چال چلنا کیا ہوتا ہے؟ مکر کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ لفظ میں منفی معنی پایا جاتا ہے، لیکن ہر اعتبار سے منفی نہیں ہے. مکر، چال کا معنی یہ ہے کہ مخالف کو، دشمن کو اس جگہ سے نقصان پہنچائیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا. اب مشرکین نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا. وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، آپ کو خیانت بھی جانتا ہے. وہ اپنا مکر کر رہے تھے، اپنی چال چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چال تھی ان سے بھی بڑھ کر تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو دو طریقے سے نقصان پہنچایا، اور اگر ہم سوچیں تو بعض لوگوں کے نزدیک، ارے کافر کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، پوری دنیا ہے. پوری دنیا کا نام کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا دے دی ہے جسے دینا چاہتا ہے، اور کئی کافر محروم بھی ہیں بہت سارے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، دنیا پوری کو پانا یا سارے دنیا کو چھوڑ دینا، یہ معیار نہیں ہے. اصل معیار ہے جنت. تو کافر نے دنیا کو جنت بنا لی، اسے مل گئی، اور مومن کے لیے یہ دنیا جیل ہے. کیوں؟ اس نے قدم قدم پر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے. قیدی کیا کرتا ہے؟ مرضی کر سکتا ہے، مرضی سے کھا پی سکتا ہے. مقرر وقت ہوتا ہے، اس وقت اسے کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے. اس نے کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب باہر جانا ہے، کب اندر جانا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. یہی مومن ہے اس دنیا میں. کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کب سونا ہے، کب نماز پڑھنی ہے. نماز کو تو آپ سو نہیں سکتے نماز کے وقت جان بوجھ کے. ہاں نیند آنکھ لگ گئی، الگ بات ہے. سبحان اللہ. مال آپ کا اپنا ہے، لیکن مرضی سے نہیں خرچ سکتے ہر جگہ پہ، حرام پہ خرچ نہیں سکتے آپ. جان آپ کی اپنی ہے، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے لے نہیں سکتے. خودکشی حرام ہے. تو جیل ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جیل ہوگی اب؟ تو اصل کامیابی دنیا پوری کو حاصل کرنا نہیں ہے. اگر سوچیں دنیا میں ایک ایسا انسان جس کے پاس پوری کی پوری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، لیکن ہے وہ کافر، کامیاب ہے وہ؟ سب سے بڑا ناکام انسان ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دو طریقوں سے پکڑتا ہے. چال جو ہے، ایک تو ایک اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اور کافر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، اور میرا رب مجھ سے راضی ہے. اگر میں غلط ہوتا تو فوراً پکڑ لیتا مجھے، اور یہی حال بعض اہل بدعت کا بھی ہے، کہتے اگر ہم بدعتی ہوتے تو دیکھیں نماز میں ہم سب سے پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، عمرے ہم نے 30 کیے ہوئے، حج ہم نے 40 کیے ہوئے، روزے ہم ہر جمعرات اور سوار کا روزہ رکھتے ہیں، اگر غلط ہوتے ہم تو اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دیتا. مسائل جہلیہ میں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کو منسوب کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی نعوذ باللہ شرک بھی اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ تم کرو، تمہیں مجبور کیا شرک کرنے کے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، پکڑتا نہیں، یہ بھی ایک چال ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے، وہ جب پکڑتا بھی چھوڑتا نہیں ہے عبرت کے لیے، لیکن کہاں پر ہے جو لوگ عبرت حاصل کریں. اور بعض اوقات دوسری چال جو ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے، ان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے اگر یہ اچھے ہوتے تو ان پر مصیبت نہ آتی، وہ پھر مزید اپنی بدکاریوں میں، اپنے کفر پر یا بدعات پر قائم رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم معیار یہ نہیں ہے. اللہ نے مومنوں کو بھی آزمایا ہے، کافروں کو بھی آزمایا ہے، مومنوں کو بھی دنیا دی ہے، کافروں کو بھی دنیا دی ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کا انجام برابر نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ایمان برابر نہیں ہے. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، کہاں ایمان. سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں، موضوع یہ تھا جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ ابن ہشام اپنی سیرت میں بیان کرتے ہیں، میں قصہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اس خطرناک اجتماع کی جگہ دنیا کی سب سے پاک ترین جگہ مکہ، حرم مکی میں. عجب بات دیکھیں آپ، سب سے خطرناک اجتماع کی جگہ جو ہے مکہ معظم اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، یعنی حرم کی حدود کے اندر. اور دار الندوہ میں یہ اجتماع ہوا، وقت جمعرات کا دن، جمعرات کے دن کے پہلے پہر میں. سفر کا مہینہ 14 نبوی سال، اور سن 622 عیسوی سال. موضوع کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا اس اجتماع خطرناک، سب سے خطرناک اجتماع کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے جان چھڑائی جائے. ایک اٹل فیصلہ ہونا چاہتے ہیں، شرکت کرنے والے نمبر ایک ابو جہل بن ہشام، جہالت کا باپ، اور مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، ایمان کا دشمن، توحید کا دشمن، سنت کا دشمن، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر خیر کا دشمن، ہر بھلائی کا دشمن. دوسرے نمبر پہ شیبہ بن ربیعہ، تیسرے نمبر پہ عتبہ بن ربیعہ، چوتھے نمبر پہ ابو سفیان بن حرب، پانچویں نمبر پہ جبیر بن مطعم، چھٹے نمبر پہ طعیمہ بن عدی، ساتویں نمبر پہ حارث بن عامر، آٹھویں نمبر پہ نضر بن حارث، نویں نمبر پہ ابو البختری بن ہشام، دسویں نمبر پہ زمع بن اسود، گیارہویں نمبر پہ حکیم بن حزام، بارہویں نمبر پہ نبیہ بن حجاج، تیرہویں نمبر پہ منبہ بن حجاج، اور چودہ نمبر پہ امیہ بن خلف. مختلف قبیلوں کے یہ لوگ ہیں، یہ سب لوگ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد دار الندوہ میں سب بیٹھے ہیں، اور ان سب نے سب سے پہلے جو بات کی، ابو الاسود نے بات کی، اور اس شخص نے کہا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد کو مکہ سے نکال دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جلا وطن کر دیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم دنیا میں یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم اس سے بری ہیں، یہ جو کچھ بھی کر اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس نے رشتے توڑے ہیں اور یہ اس کی سزا ہے. ہمارے معبود کو برا والا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کے دین کے خلاف اس نے عمل کیا ہے، رشتوں کو اس نے توڑا ہے، اس لیے ہم اس سے بری ہیں، یہ ہم سے بری ہے، اسے جلاوطن کر دیتے جان چھوٹ جائے گی. تو کسی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ محمد جو ہے اس کی زبان میں مٹھاس ہے، اور وہ جلد لوگ اس کے جادو کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر مکہ سے تو چلا گیا، آج تو ایک جائے گا، لیکن جب پھر واپس آئے گا تو کتنی ہوں گے، وہ تو پوری فوج لے کے لا سکتا ہے، اور پھر ہم اس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ کوئی تجویز نہیں ہے، ایک بااثر انسان ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ اخلاق میں ان جیسے پوری مکہ میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہر دھرمی ہے، کفر کے پردے جمے ہوئے دلوں پہ، بس بات مانی نہیں، نہیں مانتے بات کو، ورنہ اس پر ان کا اتفاق تھا، صادق امین تھا، ابھی بھی اتفاق ہے، لیکن یہ کیوں کہتا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے، توحید کا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. اپنی سرداری بھی جاتی تھی نا، اگر ابو جہل بھی مان لیتا تو پھر مشرکین عرب سردار کیسے رہتے؟ سردار اپنی سرداری پر قائم ہی اپنی نظریات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک روایت میں آیا ہے جس میں شیخ نجدی کا ذکر ہے، بھی ابن ہشام نے اس کا ذکر کیا ہے، کہ ابلیس جو ہے وہ ایک نجدی شیخ کی شکل میں کھڑا ہوا تھا دروازے پر، جب یہ داخل ہوا دار ندوہ میں، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ اجنبی شخص ہیں، تو انہوں نے کہا میں نجد سے آئے ہوا ایک بزرگ ہوں. کیوں آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کوئی تدبیر کری محمد کے خلاف، تو میں نے کہا میں بھی کچھ مشورہ دوں تمہیں. تو چنانچہ ابو جہل اجازت دیتا ہے، وہ بھی ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر ہر بات پہ جیسے یعنی یہ جیسے کہ ایک تجویز تھی، تو ابلیس نے ہی، اس نجدی شیخ نے ہی اس کی یعنی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ یہ تو غلط ہے لوگوں کا فیصلہ، اگر یہ ہوتا تو پھر وہ اور لوگ لے کے آئے گا. محققین علماء نے فرمایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات یہ ہے، اس میں انقطاع ہے سند میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، یہ بات قابل غور ہے کہ ایک ایسا اجتماع، طریقہ سب سے خطرناک اجتماع مکمل رازداری میں ہونے جا رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کو شامل کر دے گا جس کو جانتے نہیں، کیا ممکن ہے؟ اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ابلیس کا معاملہ ہے کہ انسانی شکل اختیار کر کے اور نجد سے آنے والے شیخ کا روپ اپنا کے اور اس مجلس میں شامل ہونا جو ہے، یہ بعید ہے، معقول کے بعید ہے، کیونکہ رازداری کہاں رہے، اور ایک شخص آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ اس کو اپنی ایسے یعنی فیصلہ کن مشورے میں آپ شامل کر دیتے ہیں، ہو سکتے ہیں جاسوس ہو سکتا ہے جھوٹا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں. پہلی مرتبہ سب نے دیکھا ہے, معروف شخصیت ہے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس جن شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, یہ تو معروف بات ہے. یہ بھی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے, انسان کا دشمن ہے, مومن کا دشمن ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا انسانی شکل اختیار کر کے اس معاملے میں وہ آیا ہے اس طریقے سے؟ تو یہ بات جو ہے یہ ضعیف ہے. محققین علماء نے یہ کہا کہ ضعیف ہے, اگرچہ بعض کتابوں میں ابھی بھی یہ قصہ موجود ہے. اسی طریقے سے دل کا وسوسہ, دن وسوسہ, الوسواس الخناس تو ہے, وہ وسوسہ دل میں کیا. اور محققین علماء نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, دل میں وسوسہ کرتا رہا, اور جتنے بھی یہ ریجیکشن ہوئے ان تجاویز کی وہ اس وسوسے کی بنیاد پہ ہوئی. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے, اپنے زمانے کا سمجھدار انسان تھا, ابو الحکم کہا جاتا تھا. ابو جہل تو بعد میں وہ ہوا جب اس نے توحید کو جھٹلایا, ورنہ وہ تو ابو الحکم تھا. اور ایسے فیصلے اور تجاویز وہ سوچ سمجھ کے وہ جواب دے رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انس اور جن دونوں مل جاتے ہیں. شیطان الجن وسوسہ دل پہ دیتا ہے, دل میں کرتا ہے, وسوسہ دیتا رہتا ہے, اور شیطان الانس اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں. ان کے دل سپونج کی طرح ہوتے ہیں, یہ وساوس شیطانی اقوال فوراً وہ جذب کر لیتے ہیں. تو اس پہ ذرا میں کا نشاندہی کر لوں تاکہ پتہ چل جائے. بہرحال ابو المختاری نے اس کے بعد یہ کہا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ محمد کو قیدی کر لیتے ہیں, لوہے کی بڑی ہتھیلیں لے کے آتے ہیں اور ہتھ میں جکڑ کے رکھ دیں گے, قید کر لیں گے, اور مکمل پہرے داری میں, مکمل سیکیورٹی انتظامات میں, کوئی بھی آ نہ سکے, قید میں رہے گا, نہ کوئی باہر سے مل سکے گا, نہ کوئی باہر والا ان سے مل سکے گا, نہ کوئی اندر سے نہ باہر سے کوئی بھی مل سکے گا. اسی طریقے سے اسی قید میں وہ مر جائے گا, جان چھوٹ جائے گی. اس پر اس مشورے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ یثرب میں چلے گئے ہیں اور یثرب سے خبریں آتی رہیں کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں دیکھنے کے لیے, جب ان کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیا ہے, قید کیا ہوا ہے, تو کیا وہ خاموش رہیں گے؟ وہ تو کبھی خاموش نہیں رہیں گے, وہ کسی وقت میں بھی آ کے وہ چھڑا کے لے جائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے. ابو جہل نے کہا, اور سب سے خطرناک, سب سے مجرمانہ سوچ رکھنے والا شخص, سب سے بڑا دشمن, بدکار اور بدترین انسان اپنے زمانے کا, کہتا مشورہ تو میرے پاس ہی ہے اور اس پر کسی کی بھی دوسری رائے ہو بھی نہیں سکتی, کہ محمد کو ہم قتل کر دیتے ہیں, جانے چھوٹ جائے گی. لیکن قتل تو وہ پہلے بھی کرنا چاہتے تھے, ایک مسئلہ تھا. اب یہ کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں ہے نا, یہ تو پہلے ان کو ذہن میں تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ قتل کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہ عرب میں کسی عربی کو قتل کرنا, کافر بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے, پتہ ہے؟ اگر عربی کافر بھی ہوں اور ان کے قوم میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا تو بدلہ لینے کے لیے سارے ایک ہو جاتے ہیں اور خون کا بدلہ لے کے رہتے ہیں. اگر دوسری قوم تباہ ہو جائے, پوری قوم کو بھی تباہ کر لیں گے ایک بدلے کے لیے. تو اگر ایک قوم کا شخص جا کے قتل کر لیتا تو پوری قوم کو مٹا دیتے. قریش کے عرب ہیں, سردار لوگ ہیں, معروف ہیں, اور جنگ میں بھی, جو طاقت میں بھی سب معروف ہیں. بنی عبد مناف تو معروف تھے نا سارے. تو اب شیطانی سوچ دیکھیں ابو جہل کی. اس نے کہا ایک طریقہ ہے تاکہ یہ خدشہ بھی تمہارے ذہنوں سے نکل جائے, اور وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کرتے ہیں جو صاحب نسب ہو اور طاقتور ہو، بہادر بھی ہو، تلوار چلانا جانتا بھی ہو. شرطیں دیکھیں، اس کے ہاتھ میں ایک تیز ترین تلوار دے دیں گے اور سب مل کے 10 لوگ جو ہیں مختلف قبیلوں کے، قبیلے کے نہیں، ان کو جمع کر لیتے ہیں اور سب مل کے ایک ہی وقت میں وار کریں گے اور محمد کو قتل کر دیا جائے گا اور خون قبیلوں میں بٹ جائے گا. تو بنی عبد مناف کتنے قبیلوں سے جنگ کرے گی؟ اس طریقے سے خون رائے گا، چلا جائے گا، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، جس سے ہمیں خدشہ ہے وہ بات بھی ٹل جائے گی. اسے کہتے ہیں شیطانی سوچ. شیطان الجن والانس جب ملتے ہیں تو پھر ایسے ہی کام کرتے ہیں. اور ہوگا کہ دیت مانگے گی، دیت دے دیں گے ہم. 100 اونٹ دینا ہوتا ہے، 10 قبیلے ہیں، سب مل کے 100 اونٹ دے دیں گے. اونٹ کو کمی ہے کیا؟ اونٹ تو بہت ہے ہمارے پاس. تو ان کو ان کا دیت مل جائے گی، راضی نامہ ہو جائے گا دیت کے بعد، پھر ہم سب ایک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سب نے کہا کہ تم نے جو کہا ہے وہی سچ ہے اور یہی فیصلہ ہے اور اسی پر عمل ہی کرنا ہے، اور سب کا اتفاق ہو گیا کہ اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ اجتماع اور اس میں جو فیصلہ ہوا اس میں کامیابی ملتی ہے یا مکمل ناکامی ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے یہ تو فرما دیا ہے اسی آیت کریمہ میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی ان کی چال تو چلی نہیں. اگر درس میں دیکھیں گے یہ چال کیسے ناکام ہوئی، کیسے چال نہیں چلی. لیکن ایک اور پیغام میں دیتا چلوں آخر میں، اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسا ہی کرتا ہے. اس آیت سے پہلے سورۃ انفال آیت نمبر 29 میں، 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، امر فارق، تمہیں تمیز عطا فرمائے گا، حق اور باطل کی تمیز، حق کو آسانی سے پہچان لو گے، باطل سے آسانی سے دوری اختیار کر سکو گے، اور پوری دنیا میں تمہیں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ تم لوگ سب سے اچھے اور سب سے افضل ہو. وہ کب ہوگا؟ وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وہ یغفر لکم، تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا. یہ سب کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ. مطلب جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نواز دے. لیکن بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے مومن ہونا چاہیے. ان تتقوا اللہ، یہ شرط ہے کہ تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا. اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بھی عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں بلند درجات بھی عطا فرمائے گا. یہ دنیا کی تنگی، یہ پریشانیاں، دشمنوں کی سازش، یہ سارے کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہ جائیں گی، واللہ کوئی کام نہیں آئے گی، سارے دشمن ناکام ہو جائیں گے، ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بچپن سے جو تعلیم دیتے تھے، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظ. عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں، اے چھوٹے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا آج ہم دین کے محافظ ہیں؟ کیا ہمیں دین کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ دین کے اصول کیا ہے تاکہ ہم حفاظت کریں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں دین کی حفاظت کی کیسے جاتی ہے؟ اپنی حفاظت لیں تو ہم صبح شام خون و پسینہ بہا رہے ہیں. اپنی حفاظت ہو جائے، بچوں کی حفاظت ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت ہو جائے، گھر کی حفاظت ہو جائے، دنیا کی حفاظت ہو جائے. اور ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو نہیں جانتا کہ کیسے حفاظت کی جاتی ہے دنیا کی. نہیں، کیا ہم یہ جانتے کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ آج ہم اگر پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہیں، تنگ ہیں اس دنیا میں، جو سب سے بڑے ذلیل تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی، وہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا جانتے ہیں، اور نہ کرنا چاہتے ہیں شاید. جس دن یہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرنا شروع کرے گا، اور دین کی بنیاد ہے ایمانیات اور توحید، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وإذ يمكر بك الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ دو آیتیں ایک ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، تاریخ کے اس سب سے خطرناک اجتماع میں جو باتیں طے ہوئی اور قتل کرنے کی سازش کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. لیکن کب؟ جب یہ مومن اس قابل ہوں گے، جب لائق ہوں گے. نہ لائقوں کی کیا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نہ لائقوں کی حفاظت کر رہا ہے. آزمائش ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے سب کچھ چھین لیتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ لیکن یہ ہمارے لیے ایک خاص انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اے میرے پیارے، بھی جاگ جاؤ. کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک آنکھوں میں پٹی بندھی رہے گی؟ کیا بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان کو سمجھو، ایمان ہوتا کیا ہے؟ توحید کو سمجھو، توحید ہوتی کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صرف انفرادی سطح پر مسلمان ذلیل نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایسے ملک ہیں جو آج اس ذلت و رسوائی میں غرق ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. کب اس کو روکیں گے ہم؟ ہم نے اور راستے اپنائے ہوئے، دائیں بائیں والے راستے، طاقت والے راستے، اور خودکشی والے راستے، اور توڑ پھوڑ والے راستے، فساد والے راستے، وہ ہم نے کیے ہوئے. لیکن اپنے آپ سے کب ہم شروع کریں گے؟ وہ راستے اگر ٹھیک ہوتے تو کامیابی کب سے مل چکی ہوتی. اصل راستہ ہم اپنا نہیں رہے کہ اپنے اندر تبدیلی کیسے لے کے آئیں، میں کیسے مومن بن سکتا ہوں، میں ایمان کب سمجھوں گا. اگر میں تبدیل ہوتا ہوں اور میری تبدیلی کے ساتھ ساتھ میرے گھر والے تبدیل ہوتے ہیں، یہ چیلنج اپنے بچوں کو دیتا ہوں میں، اور میرے بچوں سے آگے منتقل ان کے دوستوں کی طرف ہو جاتے، تو یہ خیر جو ہے جب امت میں عام ہوگا واللہ تب تبدیلی آئے گی. ورنہ میں تو کہتا ہوں یار میں جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں، وہ تو تبدیل ہوتا نہیں ہے. داڑھی صرف میں نے رکھنی ہے، نماز صرف میں نے ہی پڑھنی ہے، خیر کام صرف میں نے ہی کرنا ہے. جیسے پتہ نہیں کہ احسان کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے، پتہ نہیں. الگ بندہ کا داڑھی رکھتے ہو اور نمازی بن جاتے ہو تو آپ کسی پر احسان نہیں کرنے والے نہیں ہو. کیا فرض پر عمل کر کے کوئی احسان کرتا ہے؟ آپ کو جب آپ کا حق دیا جاتا ہے تو احسان ہوتا ہے؟ کسی نے آپ پر احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کا حق آپ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کہ ہم نماز پڑھیں، داڑھی رکھیں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں، والدین سے حسن سلوک کریں، رشتوں کو جوڑیں، اور سب سے بڑا حق ہے توحید کا حق اللہ تعالیٰ کا. ہم موحد بن جائیں، متبع سنت بن جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. جب یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تو پھر دشمنی کی سازشیں تو چلتی رہیں گی. یہ طریقہ سب سے خطرناک اجتماعات ہے. اس سے بڑھ کر کیا خطرناک ہوگا جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں؟ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی شخصیت دنیا میں ہے کبھی؟ واللہ نہ کبھی تھی اور نہ کبھی آئے گی تا قیامت. کس چیز میں؟ علم میں، حسن اخلاق میں، عمل میں، تقوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات جب فرماتے ہیں واللہ دشمن بھی پریشان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی خوبصورت زبان کہاں سے آئی، یہ الفاظ کہاں سے آئے. وہ مانتے نہیں، دلوں پہ پردے ہیں، لیکن واللہ دل سے جھٹلا بھی نہیں سکتے. تیرہ سال ساتھ رہ کر، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ ابو سفیان 50 سال سے زیادہ ساتھ رہتا ہے، 50 سال سے زیادہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ایک غلطی تک پکڑ نہیں سکتے. دشمن کافر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہرقل سوال سے بخاری کی روایت ہے، سوال کرتے جاتا ہے، ابو سفیان کہتے ہیں کاش میں ایک جھوٹ بول سکتا ہوتا، اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. اور ایسے عجیب و غریب سوال تھے کہ کہیں پر کوئی غلطی تو نظر آئے. ایک شخص آپ کے ساتھ 50 سال رہتا ہے، آپ یہ غلطی بھی نہیں پکڑ سکتے اس کی. وہ کیا انسان ہوگا، کیسی شخصیت ہے، کیا عظمت ہوگی. اب اس عظیم ترین شخصیت کے خلاف قتل کی سازش کی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک اجتماع آپ نے کبھی دیکھا زندگی میں؟ کبھی یہ کبھی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. میرے بھائی اس دنیا میں اگر پوری امت کو مٹا بھی دیا جائے نا، تب بھی اس سے بڑھ کر خطرہ نہیں ہوگا جو خطرہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی جا رہی تھی اس دن، اس جگہ پر، اس وقت. اسی تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع تھا. اگر درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا قصہ کیا ہے. ایک تاریخ میں تاریخ بلکہ ایک نیا صفحہ تاریخ کا کھلنے والا ہے. ایسی قوم آ رہی ہے، ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا آج کے دن کے بعد اثر رسوخ ہوگا. ایک اجتماعیات اور تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں، سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی سولیزیشن جو ہے اس کے قیام کے لیے 4 بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی سولیزیشن دیکھیں بغیر چار چیزوں کو قائم ہو نہیں سکتی. نمبر ایک فکر آئیڈیا ہونا چاہیے, نمبر دو قائد ہونا چاہیے, نمبر تین لوگ ہونے چاہیے جو فالوورز ہیں متبعین ہیں. یہ تین چیزوں تو تھی لیکن چوتھی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے زمین جہاں پر اس نظریات پر فکر پر عمل بھی کیا جا سکے اور اسے آگے بھی بڑھایا جا سکے. یہ تین چیز مکہ میں تو موجود تھی, قائد بھی موجود تھے, بے مثال قائد, ویسا قائد کبھی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتا, فکر اس سے بڑھ کر کبھی آ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی خاتمیت رسالت کی انتہائی, اس کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی جس کی بنیاد توحید ہے. لوگ صحابہ کرام متبعین وہ بھی موجود ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی آنے والا نہیں ہے, ان سے بہتر کوئی آنے والا نہیں ہے. ایک چیز کی باقی ضرورت تھی, مکہ کے سرزمین مناسب نہیں, طائف مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یثرب ہی ہو, مدینہ طیبہ ہی ہو. اب یہ نئی جو سولیزیشن ان بریکٹس اگر ہم کہیں اسے, اس کا قیام کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے مدنی زندگی میں, لیکن یہ سفر کیسے طے ہوا اور کس طریقے سے یہ ہجرت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کس کے ساتھ کی ہے, کیا اس کی تفاصیل ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.